أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صلوات على محمد سلسلہ گفتگو کی یہ آٹھویں تقریر ہے آپ کے سامنے جو معروضات پیش کیے جا رہے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام میں پائے جانے والے مشترک صفات ہیں وہ صفات جو تمام انبیاء علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں بلا استثناء قرآن مجید نے ان کی فہرست بیان کی ہے مختلف آیات میں کبھی یہ کہا گیا کہ کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس نے توحید کی طرف دعوت نہ دی ہو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے وحدت کی طرف نہ بلایا ہو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے تقوی کی دعوت نہ دی ہو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ نے اس کی امت میں ان کے اہل زبان کے درمیان مبعوث نہ کیا ہو اس طرح کی مختلف آیتیں قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام اندھی تقلید کو اصول دین میں توحید کے سلسلے میں نبوت کے سلسلے میں حقائق کو ماننے کے سلسلے میں منع کرتے رہے اور حقائق کی دعوت دیتے رہے عقل و منطق کی دعوت دیتے رہے اور فکر کی دعوت دیتے رہے تعقل اور تفکر کی دعوت دیتے رہے کہ تم کسی کی اندھی تقلید کا شکار نہ ہو جانا افواہوں کا شکار نہ ہو جانا کسی کے کہنے پر نہ ماننا بلکہ خود سے تحقیق کرنا خود سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس راہ میں جستجو کرنا تلاش کرنا یقیناً حق تلاش کرنے والوں کو ملتا ہے اس کے لیے پاکیزگی نفس کی بھی ضرورت ہے طہارت نفس کی ضرورت ہے اور مخلصانہ کوششوں کی ضرورت ہے کہ وَمَنْ جَاهَدُوا فِينَا لَمَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ جو لوگ ہم میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راستے دکھا دیتے ہیں تو عزیزان گرامی جو لوگ راہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں حق مل جاتا ہے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کہا کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ اور ہمیشہ یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس پر تم غور کرو ہم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے انبیاء علیہ السلام یقیناً ایک دوسرے کی اتباع کیا کرتے تھے لیکن اتباع انبیاء مستقل ایک دوسرے کی اتباع نہ تھی بلکہ سب ایک اصل متصل کے تابع تھے اور وہ ہے پیام الہی حکم الہی تمام کے تمام انبیاء ایک اصل واحد کو مانتے تھے اور وہ ہے اتباع پروردگار سب ایک دوسرے کی تصدیق کیا کرتے تھے ہر نبی ہر پچھلا نبی آنے والے نبی کی بشارت دیا کرتا تھا اور آنے والا نبی گزشتہ کے نبی کی تصدیق کیا کرتا تھا. ان دونوں کے درمیان تمام انبیاء کے درمیان میں اتصال ہے اور یہ سلسلہ آپس میں ایک دوسرے سے متصل ہے. سب کا پیام ایک ہے, سب کا پیغام ایک ہے. اور کسی نے بھی کلرز کیا گیا تھا کہ کوئی نبی اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آیا, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کونو عبادن لی کہ تم لوگ میری پوجا کرو میری عبادت کرو. اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا, بلکہ ہر نبی اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے آیا. سارے انبیاء نے بس ایک اشارہ کیا کہ اس ذات ربوبیت کو تسلیم کرو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو. لیکن انبیاء کے اس پیغام کے مقابلے میں, کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا پیغام پیام وحی تھا, پیغام وحی تھا, اور وحی کے مقابلے میں ہوا و ہوس کے بندوں نے انبیاء کے اس پیغام کے مقابلے میں صف آرائی کی. اس کی مثال ہم نے ابتدائی مجالس میں دیا تھا کہ جس طرح سے ثمردار درختوں کے مقابلے میں کچھ گھاس پھوس اگ جاتی ہے, اسے اگایا نہیں جاتا, یہ خود بخود اگ جاتی ہے. اگر یہ ثمردار درختوں کے لیے مزاحمت ایجاد کریں تو انہیں کاٹ دیا جاتا ہے اور انہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے. وہ یقتو دابر الکافرین کہ پروردگار ان کی جڑوں سے اکھاڑ کے ان کو پھینک دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درختوں کے لیے مزاحمت ایجاد کر رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جب یہ اہل باطل سفارائی کرتے تھے تو اللہ ان کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کو دعوت استقامت دی پروردگار عالم نے. کہا کہ جب تک تم استقامت سے کام نہیں لوگے ہماری نصرت تمہارے شامل حال نہیں ہوگی. ہماری نصرت اسی وقت شامل حال ہوگی جب تم سختیوں سے مقابلہ کرو گے, جب تم اہل باطل کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرو گے, صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سب کو یہی کہا ہے کہ کبھی باطل کے آگے نہ جھکنا, کبھی باطل کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا. اہل باطل جو ہوا و ہوس اور ہوسرانیوں کا شکار ہیں, جو رفاہ طلب لوگ ہیں, جو آسائش طلب لوگ ہیں, جو عیش و آرام کے دلدادہ ہیں, جو دولت اور اقتدار کی پرستش کرنے والے ہیں, یہ کبھی بھی انبیاء کا پیغام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہم دولت مند اس فقیر کی اتباع کریں, ان کی بات مانیں. اور ہمیشہ سے زیادہ تر یہی رہا ہے کہ انبیاء لباس غربت میں رہے, انبیاء سخت حالات میں پرورش پائے. کتنے نبی یتیم رہے, کتنے نبی ظاہری اعتبار سے مادی وسائل کے اعتبار سے بے سر و ساما رہے. جھوپڑیوں میں رہنے والے, حصیر پہ بیٹھ کے زندگی گزارنے والے, چھوٹی سواریوں پر چلنے والے, اور یہ دولت مند جس کو مترفین کہا گیا ہے. دیکھیے, اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ملت کی تعمیر اور ملت کی تباہی میں دو گروہوں کا اہم ترین رول رہا ہے, ایک علماء اور دوسرے عمراء. جب نیک علماء اور نیک عمراء آپس میں ملے ہیں تو قوم نے ترقی کیا ہے, قوم کی تعمیر ہوئی ہے. اور جب بد کردار علماء اور بد کردار دولت مند آپس میں ملتے ہیں تو فرعونیت ایجاد ہوتی ہے, نمرودیت وجود میں آتی ہے, شدادیت وجود میں آتی ہے, ظلم وجود میں آتا ہے, ناانصافیاں وجود میں آتی ہیں, اور ستم وجود میں آتا ہے. قرآن مجید ایک اور اصل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کو دشمنوں نے گھیر لیا. اس کو ناانصاف لوگوں نے گھیر لیا، اس کو ہوسرانوں نے گھیر لیا، ہوا پرستوں نے گھیر لیا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والوں نے انہیں گھیر لیا، خواہشات کے بندوں نے گھیر لیا، کبھی ان پر پتھر پھینکے، کبھی انہیں دو نیم کیا، کبھی ان کا سر قلم کر دیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کا سامنا دشمنوں سے نہ ہوا ہو۔ یہ ایک اصل کے طور پہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو امتحان کی منزلوں سے گزارا، ہر نبی سے امتحان لیا گیا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس سے ہم نے سخت ترین حالات میں اس کا امتحان نہ لیا ہو۔ اگرچہ کہ قرآن مجید اس بات کو انبیاء ہی سے مختص نہیں کرتا ہے، بلکہ مومن بندوں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ ہم اس کے دل میں ایمان راسخ عطا کرتے ہیں، ہم بشارت دیتے ہیں صابرین کو، صابرین کو بشارت دیتے ہیں۔ اور صابرین کون ہیں؟ جو ان منزلوں سے گزرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم امتحان لیتے ہیں خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ اور جو لوگ ان تمام امتحانات پر ثابت قدم ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے امتحان کی باری ہی نہیں آتی، پہلے ہی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیاطین انہیں ڈراتے ہیں۔ جب کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو شیاطین کا خوف ان پہ طاری ہوتا ہے، اہل باطل کا خوف، ظلم کا خوف، ایمان کے مخالفین کا خوف ان پہ طاری کیا جاتا ہے۔ جب یہ خوف ان پہ طاری ہوتا ہے تو وہ میدان سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، ایمان اسلام سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا خوف انہیں راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور اگر اس میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بھوک کا مقابلہ کون کرے گا، افلاس کا مقابلہ کون کرے گا؟ جب جیب خالی ہوتی ہے، جب بینک خالی ہو جاتا ہے، جب انسان افلاس کا شکار ہو جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، بھوکے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا۔ بھوک کے ذریعے سے امتحان، اس میں اگر ناکام ہو گیا تو پھر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر تیسرا مرحلہ، اس میں بھی اگر کامیاب ہو جائے انسان تو پھر اولاد کی قربانی کیسے دے گا؟ انسان کہتا ہے کہ میں خود تو برداشت کر لوں گا مصیبت، لیکن اولاد کی مصیبت کیسے برداشت کروں گا؟ تاریخ اسلام میں کتنے واقعات ہیں۔ زبیر ابن عوام اس وقت تک صحیح راستے پر تھے جب تک عبداللہ نہیں پیدا ہوا، جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا تو زبیر راستے سے ہٹ گئے۔ اولاد کی خاطر، بیٹے کی محبت جادہ حق سے منحرف کر چکی۔ معلوم یہ ہوا کہ بزرگ ترین صحابہ کے قدم بھی لغزش کھائے ہیں راہ حق پر، جادہ حق پر۔ راہ حق پر چلنا ان اجلائے صحابہ کے لیے بھی مشکل تھا جو کبھی دور رسول میں سختیوں کی مرحلے میں رسول کو چھوڑ کے نہیں گئے، جو بھوک کا امتحان دیا، جنہوں نے پیاس کا امتحان دیا۔ آج اگر مسلمان دھوکہ کھاتا ہے ان اصحاب سے تو اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے کہ ان کو شیب ابی طالب میں دیکھا ہے، انہیں مکے کی کٹنائیوں میں دیکھا ہے، مکے کی سخت ترین جادے پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں رسول اللہ کے ساتھ مشکلیں برداشت کرتے ہوئے، سوکھی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا، تشنا لبی دیکھی ان کے زبانوں پر اور ان کے ہوٹوں پر، ہم نے سوکھے ہوئے ہوٹ ان صحابہ کے دیکھے، ہم کیسے مان لیں گے کہ یہ صحابہ بھی راہ حق سے منحرف ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، جس طرح سے ہماری عوام سر پر امامہ رکھنے والے بزرگ علماء اور ذاکرین کے متعلق کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ لوگ بھی اسلام کے خلاف فتویٰ دے سکتے ہیں، یہ لوگ بھی دین کے خلاف حکم دے سکتے ہیں، یہ لوگ بھی گمراہی کا پیغام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک ان علماء کا احترام بہت زیادہ ہے۔ وہی تھا دور رسول میں، بعد رسول یہی تھا، ان کے سروں پر بڑے بڑے پٹکے تھے اور یہ لمبی قباؤں والے تھے، یہ سب کے سب اجلائے صحابہ تھے اور ساری عوام ان کے پیچھے تھی، اور ایک علی کیا کر لیتے؟ عزیزان گرامی، تاریخ کا ایک پس منظر جب تک کہ آپ کی نگاہوں میں نہیں ہوگا، آپ کو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کربلا تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ضروری ہے کہ ہم انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ کربلا استمرار حرکت انبیاء کا نام ہے، کربلا استمرار حرکت انبیاء کا نام ہے۔ انبیاء کن کن راستوں سے گزرے، وہ تمام مشکلات جو نوح کے لیے درپیش تھیں وہی خلیل کے لیے بھی آئیں۔ جس طرح نوح کی امت نے نوح کا گھیراؤ کیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نبی کا گھیراؤ کیا گیا، ایک نبی کے خلاف دشمنوں نے سفارائی کی تو دوسرے نبی کے لیے مشکلات پیش نہیں آئی، دوسرے انبیاء کا استقبال ہوا؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ میرا یہ چیلنج ہے، 1,24,000 پیغمبروں میں کسی ایک پیغمبر کے متعلق کوئی ایک روایت لا کے بتائیے کہ ان کی امتوں نے انہیں پھول پہنایا ہو، انہیں نذرانے دیے ہوں، ان کے ہاتھ چومے ہوں اور ان کا استقبال کیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ سنت انبیاء یہی رہی ہے کہ انبیاء کو اللہ نے ان دشمنوں کے نرغے میں بھیج دیا۔ بت پرستوں کے ماحول میں بھیج دیا، مشرکین کے ماحول میں بھیج دیا، اس قریے میں بھیج دیا جو پورے کا پورا قریہ سادھوؤں سے بھرا ہوا تھا، مشرکین سے بھرا ہوا تھا، جہاں پوجا پاٹھ ہوتی تھی انہی کے درمیان میں بھیج دیا۔ کوئی ہے جو تربتی میں جا کر تبلیغ کرے؟ ہمارے بھائی لوگ جاتے ہیں بس، لیکن تمام مسلمان ہیں ایسے جو جائیں وہاں پر اور جا کر جو ہیں ان لوگوں کے درمیان میں تبلیغ کریں؟ پھر ان کا استقبال کیسے ہوگا؟ پتھر پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ مندر میں اذان دینے والا کوئی مؤذن ہو تو بتائیں۔ مسجد میں اذان دینے والے بہت ملیں گے اور وہ بھی بغیر نذرانے کے نہیں ملیں گے، لیکن مندروں میں اذان دینے والے مجاہد کی ضرورت ہے کہ جو مندر میں جا کر اذان دے۔ انبیاء وہ نہیں تھے جنہوں نے مسجدوں میں اذان دی ہو، جنہوں نے مسجدوں میں نماز پڑھائی ہو، انہوں نے مندروں میں نماز پڑھائی ہے، مندروں میں مصلی بچھایا ہے۔ کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان ہے کوئی خطیب، ہے کوئی ذاکر جو جا کر مشرکین کے درمیان لا الہ الا اللہ کا پیغام سنائے؟ وہ لوگ انبیاء کی عظمتوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ انبیاء کی محنتوں کا وہ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ انہیں کیا معلوم ہے عظمت نوح کیا ہے؟ بڑی آسانی سے کبھی نوح کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی خلیل کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی کلیم کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں موسیٰ ڈر گئے، موسیٰ کو نعوذ باللہ ایک معمولی بچے سے زیادہ کمزور دکھا کے پیش کرتے ہیں، جبکہ موسیٰ جیسا پیغمبر تاریخ انبیاء میں ان پانچ چنندہ شخصیتوں میں سے ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ان میثاق والی آیت میں کیا، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا کل، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان پانچ اولو العزم پیغمبروں میں سے موسیٰ آتے ہیں۔ ارے ان انبیاء کا ان کی زندگیوں میں بھی مذاق اڑایا امتوں نے، اور اس امت سے توقع نہ تھی کہ یہ بھی منبر پر بیٹھ کر انبیاء اولو العزم کا مذاق اڑاتے، لیکن طف ہے ان لوگوں پر، اور ان لوگوں پر تف ہے کہ جو لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، مرسلین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اصل بھی آپ کے سامنے کل پیش کی گئی تھی کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کا اس کی امتوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ کوئی نبی تمہارے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی توہین کی، ان پر کچرا پھینکا، ان پر غلاظت پھینکی، ان کی توہین کی، ان کا مذاق اڑایا، ان پر جملے کسے، ان پر ہنسے اور ان کی توہین کی۔ انبیاء کی توہین کی گئی، مرسلین کی توہین کی گئی۔ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا کہ ہم آپ کو سختیوں میں بھیجیں گے، اس کے مقابلے میں اللہ نے یہ بھی پیش کیا کہ جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے ہم ان کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، ان کا ہم خاتمہ کر دیں گے۔ جو بھی فکر انبیاء کے مقابلے میں آئے، یہ فکر انبیاء ختم نہیں ہو سکتی عزیزان گرامی، یہ سوچ لیجئے کہ یہ ختم ہونے والی فکر نہیں ہے، پیام توحید ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کی عظمت، شریعت کی عظمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد دیگر اس کی تبلیغ میں اپنی جانیں گنوا دیں گے لیکن یہ پیام الہی رکنے والا نہیں ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اور یہ بھی وعید کی ہے ان لوگوں سے کہ جو دنیا دار ہیں اور جنہوں نے انبیاء کے مقابلے میں رکاوٹیں ایجاد کی، جنہوں نے ظلم کیا انبیاء پر، جنہوں نے تشدد کیا انبیاء پر، جنہوں نے راہ انبیاء میں رکاوٹ ایجاد کی، ان کی مخالفت کرنے کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو اکھاڑ پھینکیں گے، ان کے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ تم گھبرانا نہیں، تم اپنا کام کیے جاتے رہنا، اور اگر تم اس سختیوں سے پریشان ہو کے راستہ بدل دیے تو پھر ہماری نصرت آنے والی نہیں ہے۔ ہماری نصرت اس وقت آئے گی جب تم استقامت کا مظاہرہ کرو گے، سختیوں کا مقابلہ کرو گے، دشمنوں کے وار کا مقابلہ کرو گے۔ اور یہ اہل باطل ہمیشہ سے مستضعفین کو، کمزور طبقات میں زہر گھولتے رہے اور انہیں اپنا ہم نوا بنا کر انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ملنے والے ہیں، یہ بہکانے والے بھی اور یہ بہکنے والے بھی، دونوں ایک ہی صف میں ٹھہرنے والے ہیں۔ اور جو بہکے، جو ان کے بہکانے میں آ کے بہکیں، وہ کہیں گے کہ ہم ایسے نہیں تھے، تم نے ہمیں بہکایا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم بھٹکا رہے تھے تو تم بھٹکنے والے کیسے تھے، ہم نے تو سب کو بھٹکایا تھا لیکن سب تو ہمارے بہکاوے میں نہیں آئے، تم آئے دوسرے نہیں آئے، تو ہمارا کیا قصور ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم نیک بازوں کے ساتھ ہوتے، ہم پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتے، ہم عبادت گزاروں میں ہوتے، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں ہوتے، ہم حکم خدا کو ماننے والوں میں ہوتے، ہم دشمنان خدا کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ نہ ہوتے۔ اہل جہنم آنے والوں سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم من الرسل، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم جہنم میں چلے آئے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو تم جہنم میں چلے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، آیا تو تھا ڈرانے والا لیکن اسی کو ہم نے ڈرا دیا۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ غلبت علینا شقوتنا، کہ ہماری شقاوت ہم پہ غالب آ گئی تھی، ہماری بد کرداری ہم پہ غالب آ گئی تھی۔ یہ ڈرانے والے کو ڈراتے ہیں، یہ انبیاء کو ڈراتے تھے کہ ہم تمہارا مال چھین لیں گے، ہم تمہاری دولت چھین لیں گے، ہم تمہارا مقام چھین لیں گے، ہم تمہاری عزت چھین لیں گے، ہم تمہاری آبرو چھین لیں گے، ہم تمہارا مقام چھین لیں گے۔ اور یہ کہہ کے صرف کہا نہیں بلکہ حملے کیے، جان لیوا حملہ کیا۔ کچھ انبیاء بچ گئے اور کچھ انبیاء تو ان کے حملے کی زد میں آ گئے۔ یحییٰ کا سر قلم ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ انبیاء کے درمیان شہادت عظمیٰ واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حق بیانی کے جرم میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء اس مشکل راستے سے کیسے گزرے، کیوں ان کو ان مشکل راستوں سے گزرنا پڑا، کیوں امتوں نے ان کا استقبال نہیں کیا، کیوں امتوں نے ان کا استقبال نہیں کیا؟ امتیں ہوا و ہوس کی شکار ہوتی ہیں، امتیں نہیں چاہتی کہ ان کے اوپر کوئی لگام لگائے، ان کی خواہشات کو روکے، ان کی شہوت رانی کو روکے، کیونکہ جو دولت مند طبقہ ہے وہ شہوت میں ڈوبا ہوا ہے، جو شہوت میں ڈوبا ہوا ہے وہ لوگ اپنے زیر دستوں کو اپنے عیش کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو غلام بنا کے ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، ان کو اپنے دولت کی لالچ اور حوث کی لالچ دے کر ان کو پھنسا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو لے کے انبیاء کے مقابلے میں ٹھہر جاتے ہیں اور ان پر پتھریں پھینکنے لگتے ہیں، اور نبی تنہا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے نرغے میں گھر جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا اس کا ساتھ دینے والا، اس لیے کہ سب اہل ظاہر ہوتے ہیں، کوئی اہل باطن نہیں ہوتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں، میں نے بہت سفر کیا، میں نے صحراؤں کا سفر کیا، میں نے ملکوں کا سفر کیا، قریوں کا سفر کیا، میں نے سب کو اہل ظاہر دیکھا، کسی کو اہل کشف و شہود نہیں دیکھا، کسی کو اہل باطن نہیں دیکھا، کسی کو خدا پرست نہیں دیکھا جس نے اپنی آنکھوں سے رب جلال کا دیدار کر لیا ہو۔ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ استحصا کرنے والے کون ہوتے تھے، یہ استحضا کرنے والے کون ہوتے تھے؟ یہ صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، ان کو باطن نظر نہیں آتا تھا، ان کو حقیقت نظر نہیں آتی تھی، یہ لوگ حصے ظاہری میں مبتلا تھے، احساسات ظاہری کا شکار تھے، ان کو ظاہر کی چیز نظر آتی تھی لیکن باطن کی حقیقت انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ قرآن مجید نے بڑی عجیب عجیب آیتیں پیش کی ہیں اس سلسلے میں، اور ادھر اہل حق کو پروردگار نے کہا کہ تمہارا ہم امتحان لیں گے، انبیاء سے بھی اور انبیاء کی امتوں سے بھی، کہ تمہیں سختیوں کے مقابلے میں تمرد نہیں اختیار کرنا ہے، سرکشی نہیں کرنا ہے، میدان چھوڑ کے نہیں جانا ہے، بلکہ تضرع زاری کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، ہمارے آگے گڑ گڑانا ہے، جب بارش رک جائے، قحط پڑ جائے، جب زمین کا زلزلے ہوں، جب آندھیاں چلے، جب ہوائیں تیز ہو جائیں، تو اس وقت سرکشی نہ کرنا بلکہ ہمارے سامنے تضرع زاری کرنا، گڑ گڑانا اور رونا، پھر جب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سرکشوں کی مدد نہیں کی جاتی، شیاطین کی مدد نہیں کی جاتی، مستکبرین کی مدد نہیں کی جاتی، جو سجدوں سے منحرف ہوں ان کی مدد نہیں کی جاتی، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ وَسِلَاحُهُ الْبُكَاءُ، جس مومن کا اسلحہ گریہ و زاری ہے، مومن کا اسلحہ یہ ہے، اگر مومن کے پاس اسلحہ نہ ہو تو وہ کس چیز سے مقابلہ کرے گا؟ ایک دو آیتیں آپ سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْثَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے تم سے پہلی والی امتوں پر بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں، اور فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کوئی فریاد نہیں کی، بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، یعنی جب سختیوں میں گرفتار ہو گئے تو انہوں نے فریاد نہیں کی ذات رب العزت سے بلکہ وہ استکبار کا شکار ہو گئے، انہوں نے فریاد نہیں کی، کیوں؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے۔ جب سختیاں پڑتی ہیں تو شیطان بھی اپنی نجات کی کشتی لے کے آتا ہے جو درحقیقت جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، وہ غرق ہونے والی کشتی ہوتی ہے، نجات کی کشتی نہیں ہوتی۔ اور فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ یہ آیت بہت غور سے سنیے، میں اس لیے یہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ اگر آیت پیش کیے بغیر ترجمہ پیش کرتا تو شاید آپ کو یقین نہ آتا کہ کیا واقعی قرآن میں ایسی آیت بھی ہے جو اس قدر چونکا دینے والی ہے اور حیرت میں ڈال دینے والی ہے کہ پروردگار عالم اپنی سنت بیان کر رہا ہے۔ سنت الہیہ پہ غور کیجئے، سنت الہیہ یہ کہہ رہی ہے کہ پھر جب ان نصیحتوں کو بھول گئے، جب وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے، جب انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ کب؟ جبکہ یہ بھلا دیے تھے نصیحتوں کو۔ نصیحتوں کو بھلا دینے کے بعد کیا ہوا؟ نصیحتوں کو بھلا دینے کے بعد جب وہ نصیحتوں کو بھول گئے، جب انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر ہکا وکا رہ گئے۔ یعنی یہ کیسا عذاب ہے کہ جو لوگ نصیحتوں کو بھول گئے تھے ان پر جو ہے ابواب رحمت کو کھول دیا گیا دروازوں کو، اور وہ نعمتوں میں مبتلا ہو کر یہ سمجھنے لگے کہ اب تو اللہ ہم سے راضی ہے، اب تو سب کچھ ہم کو مل گیا، اب ہمیں کیا چاہے۔ یہ نہیں غور کیا کہ جب ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر یہ لطف و کرم کیا ہے، جب ہم ظلم کر رہے ہیں تو پھر یہ لطف و کرم کیا ہے، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ منصب ظلم کرنے کے بعد بھی مل رہا ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ ڈھیل دے دے کر یہ نہ سمجھنا کہ ڈھیل دی جا رہی ہے، ایک دم ڈھیل دینے کے بعد ایسا کھینچا جائے گا کہ پھر سیدھے جہنم میں گریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ یہ بد اخلاقوں پہ یہ کرم کیوں ہیں؟ یہ ناہنجاروں پہ یہ کرم کیوں ہیں؟ یہ انسانیت کے دشمنوں پہ کرم کیوں ہیں؟ یزید پر یہ لطف، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ چاہو حشم، یہ منصب، یہ اقتدار۔ جناب زینب نے کہا تھا یزید عیش کر لے، جتنا ہو سکے عیش کر لے، ایک دن آنے والا ہے کہ قدرت کی گرفت اس قدر تجھے گھیر لے گی کہ پھر تو بچ کے نہیں نکل سکتا۔ یہ یاد رکھ لے کہ غضب الہی آنے والا ہے، عذاب الہی آنے والا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کی جو مہلت ملتی ہے تو اس مہلت میں کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی شداد بن جاتا ہے۔ اللہ بھی دولت دے کر ان کا امتحان لیتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے کہ یہ کس ظرف کے لوگ ہیں۔ دولت ملنے کے بعد اگر کوئی ساتھ ساتھ دولت کے ساتھ ساتھ اگر تضرع و زاری بھی کرتا رہے، سجدوں میں اضافہ ہوتا رہے، عبادتوں میں اضافہ ہوتا رہے تو دولت بچ سکتی ہے۔ ہر دولت مند دشمن خدا نہیں ہوتا، ورنہ سلیمان کو اللہ پیدا نہ کرتا۔ سلیمان کی نظیر پیش کر کے بتایا کہ ہم دولت کے خلاف نہیں ہیں، ہم استکبار کے خلاف ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم بربریت کے خلاف ہیں۔ اور ظلم کرنے والے سوچ لیں کہ اگر چاہے وہ راحت میں ہوں، چاہے اقتدار پر ہوں، چاہے دولت کا انبار ان کے پاس ہو، ایک دن وہ گرفت میں آنے والے ہیں اور گرفت سے بچنے والے نہیں ہیں۔ اہل نالہ و شیوں، اہل گریہ و زاری، ذات ربوبیت کے سامنے گڑ گڑانے والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اس لیے کہ اہل نالہ وہ ہوتے ہیں جو خود بین نہیں ہوتے، خدا بین ہوتے ہیں۔ جو خود بین ہوتے ہیں وہ خدا بھی نہیں ہوتے، جس کو خود نظر آتا ہے اس کو خدا نہیں نظر نہیں آتا، اس کو اپنی ضرورتیں، اپنی دولت اور اپنی اولاد، اپنا مال و متاع نظر آتا ہے، اس کو حرمت پروردگار نظر نہیں آتی، اسے اللہ کی عظمتیں نظر نہیں آتی، اس کو اللہ کا گھر نظر نہیں آتا، اس کو اپنا گھر تو نظر آتا ہے، اللہ کا دیار نظر نہیں آتا۔
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر، اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
آواز بلند سلوا،
اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔
تو عزیزان گرامی، پہلے اللہ سبحانہ و تعالی یہ وعدہ لیتا ہے عزیزان گرامی، اس وعدے کے بعد اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے۔ جس کو اللہ کی عظمت نظر آ جاتی ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی شے بڑی نظر نہیں آتی، ہر شے اس کے نزدیک حقیر نظر آتی ہے۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام نے دولت و اقتدار کو ٹھکرا دیا، موسیٰ نے فرعون اور فرعونیت کے دربار کو ٹھکرا دیا۔ کیوں ایسا ہوا کہ دولت ان کے سامنے آئی لیکن انہوں نے دولت کو ٹھکرا دیا، اقتدار آیا اقتدار کو ہٹا دیا۔ یہ سب کچھ انبیاء کے لیے آسان کیسے ہوا؟ اس لیے آسان ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو دیکھ لیا تھا۔ اور یہ انبیاء ہی سے مختص نہیں ہیں، بلکہ متقین کے صفات میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت جاگزی ہو جاتی ہے، اس کے سامنے دنیا کی ہر شے حقیر نظر آتی ہے، اس کے سامنے دنیا کا اقتدار، دنیا کی دولت، سیاست، شہرت، عظمت، سب کچھ حقیر نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی عظمت کو دیکھ لیا ہے، اقتدار پروردگار کو دیکھ لیا ہے۔ اور یقین مانیے، جو اللہ کی ذات سے، آپ نہیں جانتے کہ جو شخص صدر جمہوریہ سے جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کی قدرت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، جو وزیر اعظم سے جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، کہ وہ اس کی ذات سے جو جتنا قریب ہوگا اس کا اقتدار بھی اتنا ہی قوی ہوگا، اس کے پاس بھی ولایت اتنی مضبوط ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سختیوں کے مقابلے میں دشمنوں کو بد دعا نہیں دیتے، بلکہ ان کے لیے دست دعا بلند کر دیتے ہیں، اپنے اختیارات کا بیجا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ انبیاء کے لیے دنیا سے دوری آسان کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی کو در حقیقت ابدی حیات جانتے تھے، کہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب ہمیشہ رہنے والے ہیں تو ان کے نزدیک متاع الدنیا قلیل، ان کو دنیا کے متاع قلیل نظر آتی تھی، یہاں کا اقتدار، یہاں کا جاہ و حشم، یہاں کا بینک بیلنس، یہاں کی عمارتیں، یہاں کا تخت و تاج، یہاں کی ہر چیز انہیں چھوٹی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے جس کو ہم طے کر لیں گے اور ہمیں ابدی حیات ملنے والی ہے۔ ابدی حیات کے سامنے دنیا کا سارا جاہ و حشم بھی چھوٹا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اتنی بڑی زندگی ہوتی ہے جس میں چند لمحوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی آنکھ بند کر کے کھولنے میں گزر جاتی ہے۔ یہ زندگی، یہ 50 سالہ، 100 سالہ، 1000 سالہ، نو کی تبلیغی زندگی پچاس کم ایک ہزار سال تھی، پچاس کم ایک ہزار سالہ تبلیغی زندگی. انہوں نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے دروازے، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسری دروازے سے نکل گیا ہوں. اس درمیان کے وقفے کا نام دنیاوی زندگی ہے. متاع الدنیا قلیل، یہ متاع دنیا قلیل ہے، یہاں کا اقتدار قلیل ہے، یہاں کا جاؤ حشم بہت کم ہے. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ، تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد. یہ وعدہ رہا دونوں جانب سے کہ تم ہماری راہ میں ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. تم ہماری بات سنو، ہمارے پیغام کو پہنچاؤ تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کبھی بھی اللہ نے انبیاء کو شکست سے دوچار نہیں کیا ہے، کوئی نبی شکست نہیں کھایا ہے. حقوقی زندگی میں آپ بتائیے کسی کا پیغام دھرا کا دھرا نہیں رہ گیا، بلکہ ہر نبی کو اللہ نے کامیابی عطا کی. دشمن ناکام ہوا ہے، دشمن ناکام ہوا ہے، اور یہ سارے دشمن ختم ہو گئے، تاریخ کا فسانہ بن گئے جو پیام الہیہ کے مقابلے میں آیا. عزیزان گرامی، انبیاء باقی اس لیے رہے کیونکہ ان کا وجود در حقیقت اللہ کی ذات سے مربوط تھا، اللہ کے ساتھ ان کی کامیابی بھی اللہ سے جڑی ہوئی تھی. کیونکہ اللہ قہار ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ غالب آنے والا ہے. اگر یہ حق ہے تو جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، اس کا بھی غلبہ ہو گیا. کیوں؟ اللہ غالب آنے والا ہے تو اللہ کے ساتھ جڑنے والے بھی غالب آنے والے ہیں. نو غالب اس لیے آئے کیونکہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے. اللہ قہار بھی ہے، اللہ غالب آنے والا بھی ہے. تو جو طاقتیں اللہ سے جڑ گئیں وہ لوگ غالب آ گئے، شکست ان کے حصے میں آئی جو اللہ کے مقابلے میں آ گئے. آپ یاد رکھیے، آپ کی شکست یقینی ہے اگر آپ اللہ کے مقابلے میں آ جائیں، اور آپ کی کامیابی یقینی ہے اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کے پاس کل طاقت اللہ کے پاس ہے. انبیاء کی بھی اطاعت اس وقت ہو سکتی ہے، میں نے آیت سنائی تھی آپ کو، انبیاء بھی اس وقت قابل اطاعت ہوتے ہیں جب اللہ ان کے اذن دیتا ہے کہ ان کی اطاعت کرو تو وہ اطاعت کے قابل ہوتے ہیں. اگر وہ شفاعت کے قابل ہوں تو اللہ ان کو حق شفاعت دے گا، تبھی وہ شفاعت کر سکیں گے. آخری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کو نہیں دیتا. یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا. ارے اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ولی ولی اس لیے بنا، رسول رسول اس لیے بنا کہ اس نے اللہ کی بات سنی. اگر اللہ کی بات کوئی نبی نہیں سنے گا، نبی نبی نہیں رہے گا، رسول رسول نہیں رہے گا. وما ينطق عن الهوى کا مصداق نہیں ہے تو وہ مرسل اعظم بھی نہیں ہے. مرسل اعظم وہی ہے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق ہو، جو اپنی طرف سے نہ کہے اللہ کی طرف سے. صلوات پڑھے محمد. ظالم اپنی طاقت کا بیجا استعمال کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. خیموں کو فراز سے ہٹانے والے کامیاب نہیں ہو سکے، خیموں کو آگ لگانے والے کامیاب نہ ہو سکے، ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکے، پتھر پھینکنے والے کامیاب نہیں ہو سکے، تیر چلانے والے کامیاب نہیں ہو سکے، تلواریں چلانے والے کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے گردنوں کو پیش کیا، کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے اپنے کلیجے پہ برچیاں کھائیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے جڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ذات ہیں. کیا اللہ شکست کھا سکتا ہے؟ کہ اللہ ناکام ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ شکست نہیں کھا سکتا تو اللہ والے بھی شکست نہیں کھا سکتے. اگر اللہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ والے بھی ناکام نہیں ہو سکتے. ناکامی اللہ کے لیے نہیں ہے، شکست اللہ کے لیے نہیں ہے، کمزوری اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے سوائے کامیابی کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ کو سرخاب کے پر اس وقت لگتے ہیں جب آپ صبر کر کے صابروں کی فہرست میں آتے ہیں، جب آپ صابروں کی فہرست میں آئیں گے، جب آپ تنقیدوں کا نشانہ بن کر ثابت قدم رہیں گے، گھر کی دیواروں میں بند نہیں ہو جائیں گے، تیروں سے گھبرا کے نہیں بھاگیں گے، تلواروں کے سے گھبرا کے نہیں بھاگیں گے، نیزوں سے گھبرا کے نہیں بھاگیں گے، تو اللہ اس وقت آپ کی مدد کرے گا۔ مدد آ رہی ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، مدد آ رہی ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، تو بھاگنے والوں کی مدد نہیں ہوتی، میدان میں ٹکنے والوں کی مدد ہوتی ہے۔ دیکھ لینا ایک دن تاریخ نے ہمیشہ ہمیشہ سے یہ بات کو رقم کر دیا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آج تک کی پوری تاریخ دیکھتے چلے جائیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ والوں کو شکست ہوئی ہو، شکست مقابلے میں آنے والوں کو ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغام کو پامال کرنے والے، ظلم کرنے والے، کمزوروں کو دبانے والے اور غریبوں کو ستانے والے، اپنے زیر دستوں کو کچلنے والے، اپنا روب و دبدبا قائم رکھنے کے لیے لوگوں کا استحصال کرنے والے، ان کی ناکامی ہوئی ہے۔ اور تاریخ نے بتا دیا ہے آج کربلا کا وجود، عزیزان گرامی، کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان کربلا کو سمجھ لے۔ کربلا کو اگر سمجھ لے، کربلا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ شہیدوں کا نام باقی رہتا ہے، اللہ کے نام پر مر مٹنے والے باقی رہتے ہیں، سجدہ گزار زندہ رہتے ہیں، سجدوں کا مذاق اڑانے والے زندہ نہیں رہتے، نمازوں کا مذاق اڑانے والے باقی نہیں رہتے، روزوں کا مذاق اڑانے والے باقی نہیں رہتے، کعبۃ اللہ کا مذاق اڑانے والے باقی نہیں رہتے، امر بالمعروف کا مذاق اڑانے والے باقی نہیں رہتے، باقی وہ رہتے ہیں جو سجدوں کی حفاظت کرتے ہیں، باقی وہ رہتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، باقی وہ رہتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، اور اللہ کا نام لینے والے نہیں مٹتے۔ کربلا اس کی دلیل ہے۔ تم کربلا کو کیا مٹاؤ گے؟ دو طرح کے لوگ کربلا کو مٹا رہے ہیں، ایک نادان لوگ، ایک دانا دشمن، اور ایک نادان دوست۔ دو قسم کے دشمن ہوتے ہیں کسی کے بھی، جیسے خود انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک اندرونی دشمن ہے، وقت بہت کم ہے، اندرونی دشمن اور ایک بیرونی دشمن۔ باہر کا دشمن ایک ہوتا ہے اور ایک اندر کا دشمن ہوتا ہے۔ باہر کا دشمن آپ کے جسم کا دشمن ہوتا ہے، اندر کا دشمن آپ کے نفس کا دشمن ہوتا ہے، اور نفس کا دشمن جو خود آپ کا نفس ہے، جو آپ کی جان کا دشمن ہے، یہ خطرناک ترین دشمن ہے، جو آپ کی انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اندر کا دشمن انسانیت کو ختم کر دیتا ہے، باہر کا انسان انسان کو ختم کرتا ہے، انسانیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اندر کے دشمن سے خطرناک رہنے کی، خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ باہر کے دشمن پہ غلبہ پانا آسان ہے، اپنے ہی دشمن پہ غلبہ پانا مشکل ہے، خود اپنے ہی نفس سے مقابلہ مشکل ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا جہل ہے، اس کی نادانی ہے۔ انسان کا سب سے خطرناک دشمن خود اس کا نفس ہے، جو اس کے پہلو میں دبا بیٹھا ہے، یہ خطرناک دشمن ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر جو دشمن ہے وہ خطرناک دشمن ہے، وہ نادان دشمن ہے، اور باہر کا جو دشمن ہے وہ دشمن چالاک دشمن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ دانا دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ کھل کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے برادر عمران نے بھی جو ہے اعلان جنگ کر دیا عیسائیوں کے خلاف حیدرآباد کے اندر، کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے، ہم اگر تم نہیں مارو گے تو ہم شیعوں کا قتل کریں گے۔ حیدرآباد کے اندر فکر داعش، فکر طالبان، فکر القاعدہ، فکر لشکر طیبہ اندر داخل ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی حکومت کے کان نہیں کھلتے، حکومت کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، کھلے عام یہ حملے کا اعلان کر رہے ہیں کہ تم نہیں حملہ کرو گے تو میں جا کے شیعوں کو قتل کروں گا۔ اور ان سے مقابلہ کون کر رہا ہے؟ یہ اندر کے شیعوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، ابھی ہمارے برادران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے، مجلس ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کو روک لیجئے، ان سے پوچھئے کیا ہو رہا ہے حیدرآباد میں، آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھئے، یہ باخبر ہیں، یہ ہمارے بھائی جو اس وقت آئے ہیں، ابھی ہمارے برادر جو اس وقت تقریر کر رہے تھے، آپ نے ان کی تقریر سنی، یہ لوگ ہیں کہ جو اس وہابیت سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس فکر سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اہل سنت برادران نہ ہوتے تو وہابیت حیدرآباد کو ختم کر چکی ہوتی، ہم ہر وہابیت کے مخالف نہیں ہیں عزیزان گرامی، کوئی وہابی اپنے کو وہابی نہیں کہتا، ہم کسی وہابی کے خلاف نہیں ہیں، بقول ہاشمی میاں کے ہم وہابیوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم دہشت گردوں کے مخالف ہیں، اور یہ عجیب بات ہے بقول ہاشمی میاں کے کہ دہشت گرد نہ کوئی شیعوں میں ملتا ہے نہ سنیوں میں ملتا ہے، دہشت گرد انہی میں ملتا ہے، ایک تو باہر کا دشمن ہمیں تہدید کر رہا ہے، اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور اگر یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہمارے اہل سنت برادران کی نہ ہوتی تو کوئی ایک بھی شیعہ یہاں نظر نہ آتا، یہ جو آرام سے یہاں دار و شفا میں مجلسیں کرتے پھر رہے، ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ کوئی ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہے جو ان کی محافظت کر رہا ہے، اور اللہ نے کسی کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی ہے، اگر شیعہ بچے ہیں تاریخ کے ہر دور میں تو ان کو ہمیشہ سے اہل سنت نے سپورٹ کی ہے، اور دشمنان اسلام اور سازشی شکار یہود و نصارہ کے ایجنٹ جو مسلمانوں میں پیدا ہوتے تھے، وہ لوگ شیعوں کا قتل عام کرنا چاہتے تھے تو مخلص برادران اہل سنت ہی رہے ہیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے ہماری حفاظت کی ہے، ان کے بغیر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے، یہ اور ہم دو وہ ہیں کہ جو پرندوں کے جو دو پر ہوتے ہیں، ایک پر کا نام شیعہ ہے، ایک پر کا نام سنی ہے، یہ پرندہ اسلام اس وقت تک نہیں اڑ سکتا جب تک کہ شیعہ سنی متحد نہیں ہو جاتے، جب تک شیعہ سنی متحد نہیں ہوں گے ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ہم دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائے ہوئی دیوار بن کے اسی وقت کھڑے ہو سکتے ہیں جب ہم دونوں بھائی متحد ہو جائیں، اچھی طرح سے یاد ہے کہ جس وقت ذاکر نائک کے خلاف ذاکر نائک نے جو بات کہی تھی تو اس کے مقابلے میں روکنے کے لیے کوئی شیعہ وفد نہیں گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا تاریخ اٹھا کے اخبارات موجود ہیں اس زمانے کے، کوئی شیعہ علماء کی سر پہ جو نہیں رینگ رہی تھی، یہ لوگ آپس میں لڑنے کے لیے تو تیار ہو سکتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کر فیصلہ نہیں کیا ہے، آج حیدرآباد میں شیعوں کے قتل عام کی بات کی جا رہی ہے، شیعہ علماء ذاکرین نوحہ خان مرثیہ خان دبکی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ وہ کیسٹ سننا بھی نہیں چاہتے جو اس وقت موجود ہے بازار میں بک رہی ہے، ایک سال پہلے بھی یہ تحدید ہو چکی ہے، اس وقت جو ہے کل پرسوں کی جو تقریر تھی اس میں بھی جو ہے زہر اگلا گیا، لیکن ہم ان ظالموں کے مقابلے میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ہم کو نشانہ بنائیں گے، معلوم ہے آپ کو، وہ ان کو نہیں کریں گے، یہ ملنگوں کو کچھ نہیں چھیڑیں گے، یہ دشمن یہ ہمارے ہم کو ماریں گے، یہ ہمارے گلے کاٹنے والے ہیں، مہوا میں ابھی آج کا منصف اٹھا کے پڑھیے، نیچے کی سطریں پڑھیے منصف کی، گجرات مہوا میں جو فساد ہوا جس کو شیعہ سنی کا نام دیا، وہابیوں نے شیعوں کے جلوس پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو پولیس نے پکڑ کے گرفتار کیا، یہ پولیس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پولیس اسرائیل کی ایجنٹ بنی ہوئی ہے، ان سب نے مل کر جو ہے فیصلہ کر لیا ہے، آپ کے ساتھ نہ پولیس آنے والی ہے نہ آپ کے ساتھ اقتدار آنے والا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، اور یہ دیکھ لینا کہ خدا سے جب ٹکراؤ گے تو سارا ظلم پاش پاش ہو کے رہ جائے گا، کامیابی اللہ والوں کو ملنے والی ہے،
ہم شیعہ کس کے
حیدر کے،
ہم شیعہ کس کے
حیدر کے،
جے جان لٹائیں گے
حیدر پر،
دربار لٹائیں گے
حیدر پر،
ہندوستان کے اندر پاکستان کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کسی کے سر پہ جو نہیں رینگ رہی، یہ تو باہر کا فتنہ، داخلی فتنہ کیا کر رہا ہے، داخلی فتنہ
جلوس نکلتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی، ظہر عاشور کے وقت نماز نہیں ہوتی، تو ان کو تو موقع ملے گا، دیکھو شیعہ کافر ہے، یہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جبکہ آج سے 20 سال سے ہمارے بعض مخلص علماء اہل سنت بیدار کر رہے ہیں شیعوں کو، دیکھو تم ظہر کے وقت میں نماز پڑھ کے بتا دو کہ تم بھی مسلمان ہو، لیکن ظہر کے وقت میں سڑکیں سنسان ہوتی ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، چائے خانوں میں بیٹھ کے منتقے مارنے والے شیعہ کبھی آ کے جلوس میں ٹھہر کے نماز نہیں پڑھتے ظہر عاشور کی. ظہر عاشور کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جائیے عبادت خانے میں نماز نہیں ہوتی ظہر کی، اذان ہو کے بند ہو جاتی، کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، نماز اس وقت ہوگی جب علائے سبت کی مجلس ختم ہوگی. یعنی ظہر عاشور کی نماز پہ پابندی، جس نماز کے لیے حسین نے تیر کھائے، جس نماز کے لیے حسین نے تیر کھائے وہ نماز پر پابندی، جس دین کے لیے حسین نے زخم کھائے، بیت القائم میں رمضان میں آئس کریم کھائی گئی، حکم خدا کی مخالفت. تو اب یہ دشمنوں کو تو بولنے کا موقع ملے گا کہ تم ان کو کیا مسلمان ثابت کر رہے ہو، یہ پروف ہمارے پاس ہے. مسجد جعفری میں اعلان کر دیا گیا کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، تو تم پر کفر کا الزام لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ پروف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جج کے پاس یہ پروف، بغیر پروف کے کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا، چاہے دیوبند کا ہو کہ ندوہ کا ہو. ندوہ والے بھی پروف مانگتے ہیں، دیوبند والے بھی پروف مانگتے ہیں. دیوبند کے بعد جب یہ پروف آئے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ حج کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دے کے قتل کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سب کا قتل ہوگا. لیکن قتل ہوگا تو ان کا نہیں ہوگا، ان کو بچا کے رکھا جائے گا کہ یہ تو پروف فراہم کر رہے ہیں، ان کو کیوں مارا جائے؟ یہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں کس کا قتل ہو رہا ہے؟ وہی پورے حالات ہندوستان میں بنائے جا رہے ہیں، تبرہ بازی. ارے سنیوں سے زیادہ کون تبرہ بازی کرتا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اہل سنت کے لوگ، ان سے زیادہ تبرائی کون ہے؟ ابھی آپ نے نہیں سنا، سب سے زیادہ آل زیاد پر، آل مروان پر، شمر پر، یزید پر، حتیٰ کہ بنی امیہ پر ان لوگوں نے لعنت بھیجی ہے. یہ ہے اہل سنت، یہ تبرائی بھی ہے، تولائی بھی ہے. یہ اہل بیت کے دوستوں سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں. اہل بیت کے کھلے عام دشمن، جنہوں نے تلواریں لے کے اہل بیت کو کاٹا ہے، یہ ان پر تبرہ بازی کرتے ہیں. لیکن شیعہ تبرہ بازی بھول گیا، یزید پر تبرہ بازی کہاں کرتے ہیں ہماری مجلسوں میں؟ شمر کو بھول گئے، ابن زیاد کو بھول گئے، اعلی مروان بھول گئے، اعلی زیاد بھول گئے، تبرہ بازی تو شیعہ بھول گیا. دشمنان اہل بیت کا نام تک یاد نہیں ہے شیعوں کو، سعد ابن ابی وقاص کا نام بھول گئے، مغیرہ بن شعبہ کا نام بھول گئے، ولید ابن ادبہ کا نام بھول گئے، ظالموں کا نام بھول گئے، جس کے نتیجے میں وہ دشمن پیدا ہو رہا ہے جو ظالموں کے نام سے بڑی بڑی مسجدیں بنا کر شیعوں کا قتل عام کر رہا ہے. سمجھیے، بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. حالات بہت بگڑ رہے ہیں، لکھنؤ کے حالات، گجرات کے حالات، ادھر لکھنؤ کے، بنگلور کے حالات، حیدرآباد کے حالات، لیکن کسی کے سر پہ جو نہیں رہتی. یہ چاہ رہے ہیں کہ بولنے والوں کو ایک ایک کر کے اٹھا کے کمروں میں بٹھا دو، بند کر دو، ان کی زبانوں پہ تالا لگا دو تاکہ کوئی بولنے والا نہ ہو. ایک دن یہ ہمیں قتل کر دیں گے، معلوم ہے آپ کو. لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہونے کے باوجود بھی کہ ہمیں قتل کیا جائے گا، پھر بھی ہم بولنے سے نہیں رکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میثم کو ماننے والے ہیں، ہم تخت دار پہ بولتے ہیں، منبر ہی پہ نہیں، ہم تخت دار پہ بولنے والے ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر حسینیت کسی کے سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ ظلم سے نہیں گھبراتا، ظلم اس سے گھبراتا ہے، تشدد اس سے گھبراتا ہے، ناانصافیاں اس سے گھبراتی ہیں. آئیے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ان سپاہیوں پہ نظر ڈالیے. ان سپاہیوں کے درمیان میں آپ کو قمر بنی ہاشم نظر آئیں گے. یہ قمر بنی ہاشم کون ہیں؟ یہ صورت کی خوبصورتی ہے، یہ قد و قامت کی خوبصورتی ہے، یہ قد و قامت کی خوبصورتی ہے یا سیرت کی خوبصورتی ہے؟ روح عباس کی خوبصورتی ہے، کمالات عباس کی خوبصورتی ہے. حضرت عباس جو قمر بنی ہاشم کہلاتے ہیں، بنی ہاشم کا چاند، آسمان اصحاب میں، اصحاب حسینی کے آسمان پر اگر سب تارے ہیں تو عباس چاند ہے. لشکر کے علمدار ہیں، امام حسین کے لشکر کے علمدار بننے کے لیے صورت و شکل نہیں بلکہ کردار دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ جس لشکر میں 90 برس کا بریر حمدانی حافظ کل قرآن ہو، جس لشکر میں حبیب ابن مظاہر رجل فقی ہو، جس لشکر میں مراجع کرام ہو، علماء اعظام ہو اور بزرگان ملت ہو، پوری دنیا کے مراجع، پوری دنیا کے علماء کو حسین نے، تمام فقہا نے عصر کو امام حسین نے کربلا میں سمیٹ لیا تھا، ان تمام حافظان قرآن میں، تمام مفسران قرآن میں، تمام دینداروں میں، تمام اللہ والوں میں، تمام شجاعوں میں، تمام مخلصین کے درمیان میں حسین کی نظر عباس پہ گئی. حسین کی نظر عباس پہ گئی کس وجہ سے؟ شجاعت دیکھ کر، طاقت دیکھ کر، اور شجاعت بھی کون سی؟ ظاہری شجاعت دیکھ کر، ظاہری قوت دیکھ کر، قوت بازو دیکھ کر. عباس کی قوت بازو دیکھ کر اگر حسین نے چنا تھا تو ارے امام حسین نے تو خود قوتوں کو تقسیم کیا ہے، امام حسین کو قوتوں کی کمی نہیں ہے. امام حسین کے پاس محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، مسلم کو کوفہ روانہ کر دیا، عبداللہ ابن جعفر کو مدینے میں چھوڑا، تو وہ حسین، اس کو قوت کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، بلکہ ایک ایسے کردار کی ضرورت ہے، ایسے مطیع و فرما بردار کی ضرورت ہے کہ جو مرحلے امتحان میں، سختیوں کی حالت میں، جب جذبات اور احساسات کا شریعت سے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر وہ احساسات کی تابع نہیں ہوتا، جذبات کا پیرو نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے نقش قدم پہ چل کر امام کے قدموں پہ جانثار ہو جاتا. اس عباس کا نام ہے عزیزان گرامی کہ جس نے اپنے احساسات کی قربانی دی ہے، جس نے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے کہ اطاعت معصوم پر، اطاعت حسین پر میں سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن امام کی اطاعت کروں گا. اطاعت گزار کی ضرورت تھی حسین کو، حسین کو ایسے فقیہ کی ضرورت تھی جو تمام فقیہان عصر سے بلند ہو، ایسے عالم کی ضرورت تھی جو تمام علماء میں، تمام علماء میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقی، سب سے بڑا مخلص، سب سے بڑا شجاع، سب سے بڑا امانت دار، سب سے بڑا دیانت دار، سب سے بڑا مطیع و فرما بردار اگر کوئی تھا تو اس ذات کا نام عباس دلاور ہے، اس کا نام عباس ہے. عزیزو وقت نہیں ہے، عباس اس ذات کا نام ہے، اس کردار کا نام ہے جس کردار کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی، دنیا اس عباس کو بھلا نہیں سکتی. ایک شور تھا کہ آج زمین آسمان ہے، صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے، اترا زمین پہ چاند یہ خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کہ خدا مہربان ہے، پرتو ہے یہ رخ خلف بو تراب کا، دیکھو الٹ گیا ہے ورق آفتاب کا. شاگرد علی اگر کوئی تھا کربلا میں وہ عباس ہے جس نے امام علی کے زانوں پر بیٹھ کر توحید کا سبق سیکھا تھا. جب علی مرتضیٰ نے کہا تھا بیٹے عباس کہو ایک، تو کہا ایک، کہا بیٹے کہو دو، تو کہا بابا جان جس منہ سے ایک کہہ دیا ہے اس منہ سے دو کیسے کہوں؟ جس خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اس کی دوئی کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ معرفت کا نام عباس ہے، معرفت پروردگار رکھنے والے کا نام عباس ہے. اگر عباس کے پیروکار ہے تو معرفت پروردگار حاصل کرو، اگر عباس کے چاہنے والے ہو
تو سجدے کرو.
عباس کی اگر پیروکار ہو تو اللہ کی حرمت کا خیال رکھو، اگر عباس کے پیروکار ہو تو اطاعت حسین میں ایثار و قربانیوں کا مظاہرہ کرو. اجازت نہ تھی جنگ کی، پانی لینے کے لیے گئے تھے، ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ دفاع کے لیے تھی، حملے کے لیے نہیں تھی، لیکن وہ ہیبت تھی دلاور کی کہ فرات پر قبضہ کیا، مشک سکینہ کو بھرا، مشک سکینہ لے کے واپس لوٹ رہے تھے تو دشمن کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر مشک سکینہ خیمے میں پہنچ گئی تو پھر کربلا کے بچے بھی جوانوں کی طرح مقابلہ کریں گے. لہذا کربلا کے جذبات اور کربلا کے بچوں کی اس طاقت کو توڑنے کی خاطر ایک مرتبہ دشمن نے گھیر لیا، کہاں مشک سکینہ پر حملہ ہو، مشک سکینہ پہ حملہ کیسے ہو جبکہ بازو سلامت ہے، تو کہا پہلے بازوؤں پہ حملہ کرو. تو دشمن آگے بڑھا، ایک وار عباس کا دانا بازو قلم ہوا، آگے بڑھے، دوسرا حملہ ہوا، دوسرا بازو زمین پہ گرا، لیکن آس نہیں ٹوٹی، رخ نہیں بدلا، بلکہ آگے بڑھتے رہے. دشمن چاہتا تھا کہ یہ مشکیزہ خیمے میں نہ پہنچے، کربلا کے خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند تھی، کربلا کے بچے اتنے عزت دار تھے، تین دن کے بھوکے بھی تھے، تین دن کے پیاسے بھی تھے، لیکن بھوک کا تقاضا نہیں کیا. کسی بچے نے آ کے یہ نہیں کہا بابا مجھے بھوک لگ رہی ہے، آقا مجھے بھوک ستا رہی ہے. کربلا کے بچوں نے کھانے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ پیاس کا احساس دلا کے کہا کیا انسان نہیں ہے جو پانی کے لیے ترساتے ہیں. اس لیے کہ شقی وہ ہے کہ جو انسان کو پانی کے لیے ترسائے. تو کربلا کے بچوں نے الاتش کا مطالبہ، پیاس کا ذکر ہوا، اور ادھر مشک سکینہ پیاس بجھانے کے لیے جا رہی ہے. ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، جس طرح سے تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا تھا اسی طرح سے مشک سکینہ پہ لگا. مشک جھدی، پانی زمین پہ بہا، اب سکینہ کا گلا اور خشک ہو گیا، محمد باقر کا گلا اور خشک ہو گیا، اب علی اصغر کی پیاس میں شدت آ گئی، بچے پیاس سے نڈھال ہو گئے. اس لیے کہ پیاس تو تھی، اب عباس کا غم بھی ساتھ میں آیا. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک گرزہ کے سر پہ لگا، گھوڑے سے زمین پہ پہنچے. شہیدوں کی خصوصیت رہی، ہر شہید کی ایک خصوصیت تھی، شہادت کی خصوصیت یہ رہی عباس ابن علی کی کہ ہر شہید گھوڑے سے زمین پر آیا تو بازوؤں کے سہارے. لیکن عباس بازو کٹ چکے، سینے کے بل زمین پہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جب احساس جاگتا ہے تو سر اپنے سر کو حسین کی آغوش میں محسوس کرتے ہیں، وصیت کرتے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے، اس لیے کہ ابا سکینہ سے شرمندہ ہے، بچوں کی پیاس عباس کا لاشا نہ برداشت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگار منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسہ کربلا سامرہ کی حفاظت فرما، حاضرین کے مرحومین ارواح مومنین شہدائے عالم شہدائے عراق شہدائے لبنان شہدائے پاکستان تمام شہدائے عالم کی ایک مرتبہ سورہ حمد